الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال تبارك وتعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور بابرکت سماعت کرنے والی دختران ملت، حق تعالی جل شانہ سے قرب حاصل کرنے کے قرآن و سنت میں بہت سے زاویے اور واسطے اور ذریعے بیان فرمائے گئے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہر چھوٹا وہ بڑے سے ربط اور تعلق چاہتا ہے، ہر فقیر غنی سے وابستگی چاہتا ہے، ہر محتاج فقیر سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. ملک کے رہنے والے باشندے اپنے وزراء سے اور اپنے ذمہ داروں سے اپنا کچھ نہ کچھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں اپنے کاموں کے بنانے کے لیے. یہ تبارع انسانی فطرت انسانی کے تقاضے ہیں. اس کائنات میں جیسے ہماری فطرت کے مطابق، ہماری اقتضاء اور ضرورت کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہمارے بڑوں سے ہو، ہم چاہتے ہیں اگر غریب ہیں تو مالداروں سے ہمارا تعلق ہو، ہم رعایا ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارے وزراء سے ہمارا تعلق ہو. تو اس کائنات میں بسنے والی انسانیت کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ متنبہ فرماتے ہیں، متوجہ فرماتے ہیں. یہ اقتباس ہے چند مضامین کا، ایک مضمون نہیں ہے، کچھ مضامین پر بکھرا ہوا سبق ہے جس کو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پر جلوہ فرما ہوئے. اس وقت طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا. یہ عبارات ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے. آپ بولیں گے طوائف الملوکی ہمارے کو کیا معلوم، طوائف بولے تو معلوم. اب اس کو تھوڑی وضاحت کرنے کے لیے ایک جملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان آپس میں حکومت اور اقتدار کے لیے لڑنے لگے، اس کو طوائف الملوکی کہتے ہیں. مملکت پر قبضہ کرنا کہنا تو نہیں چاہیے، بہت احتیاط کی زبان اس لیے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ہم ملنے میں اگر صرف مرد ہوں تو بات واضح ہو جاتی، لیکن جب خواتین ہوں تو الفاظ کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا رعایت کرنا پڑتا ہے بہنوں کی بھی. آپ صاحب فہم و فراست ہیں، ہم اشارے کی زبان میں بات کر کے آگے چلیں. بازاروں عورتوں کو کہا جاتا ہے طوائف. جب مملکت کی آرزو رکھتا ہے انسان تو بازاروں عورت سے بھی گر جاتا ہے، اس لیے طوائف الملوکی اس کا نام دیا گیا، کیونکہ اس سے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی جانوں کو نقصان ہو جاتا ہے، کروڑوں کی املاک سپرد خاک ہو جاتی ہے، نظر آتش ہو جاتی ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، بہت سے انسان معذور ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. فائدہ کس کو ہوا؟ ایک شخص واحد کی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی لڑ رہا ہے، ایک شخص واحد کو حکومت دلانے کے لیے کوئی لڑ رہا ہے، وہ ایک بازار و عورت کے لیے دو آپس میں لڑ جھگڑے ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کو تعبیر فرمایا. اس زمانے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تربیتی مجالس میں لوگوں سے یہ کہتے کہ لوگوں تم کس سے ربط قائم کرنا چاہتے، لوگوں تم کس سے تعلق قائم کرنا چاہتے، تم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو جو بندے ہوئے. پھر ان کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا، جو لوگ اس بات کی حرص رکھتے تھے، جو لوگ اس بات کی طمع رکھتے تھے، جو لوگ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ صاحب بادشاہ سے میری دوستی ہو جائے، جو لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ وزیر صاحب سے میری الگ ہو جائے، کوئی یہ خواہش رکھتا تھا کہ سپاہیوں سے میرا تعلق قائم ہو جائے تاکہ خالی جگہ پر مجھے ملازمت مل جائے، کوئی یہ چاہتا تھا کہ رئیسوں سے میرا دوستانہ ہو جائے، میرا یارانہ ہو جائے. کیوں؟ ارے صاحب، رئیسوں کی اٹھک بیٹھک کی وجہ سے لوگ ہماری طرف رجوع ہوں گے اور پھر ہمارے ہاتھوں میں مال آئے گا. اس طرح کی خواہشات اور تمنائیں جب جاگنے لگی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرح کی محنت فرمائی، ایک طبقہ عمراء کی محنت کہلاتی ہے، دوسرے طبقہ غرباء کی محنت کہلاتی ہے. شاز ایسا ملا ہے، شاز نہیں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد صحابہ نے اس عمل کا اختیار کیا، پھر اس کے بعد ایک زمانۂ دراز تک یہ عمل نابود رہا، پھر اس کے بانی جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے. ایک زمانے تک اسلام کی جس روش پر حضرت گرامی پیر چل رہے ہیں، یا تو وہ طریقہ مخاطبی تھا یا وہ طریقہ صحابہ تھا، کسی اور نے اس طریقے کو نہیں اپنایا اور اس کے بعد آج تک بھی وہ طریقہ رائج نہیں. مثال میں سمجھانے کے لیے حضرت کے لیے دے دوں، حضرت مولانا ابوالحسن علی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی کتاب میں اس کو لکھا ہے. حضرت کا ابتدائی جو دور تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ غربت اطلاق تنگستی کا دور، ابتدائی دور اچھی طرح ذہن میں رکھ. بعض وقت بات ہم کم سنتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے ہیں تو مغالطہ ہونے لگتا ہے. ابتدائی دور یہ تھا کہ آپ غریب البطنی کی زندگی گزار رہے، یہاں تک کہ حضرت کے احوال میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا حضرت پر جب مجاہدات فرما رہے تھے، تحصیل علم کے لیے آپ سفر فرمائے ہوئے تھے، اس وقت جب زاجرات ختم ہو گیا تو بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا کہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے دوسرا شخص اپنا گوشہ دان کھول رہا ہے اور جب وہ نوالا اپنے منہ میں ڈالتا ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں لکھا ہے کہ حضرت کا منہ شدت بھوک سے خود کھل جاتا تھا. اتنے مجاہدات کے بعد پروردگار عالم نے پھر وہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، پھر ثقافت عطا فرمائی، پھر اس کے علاوہ سب تعالیٰ جل شانہ نے بڑی برکتوں کا معاملہ فرمایا اور اتنی وسعت عطا فرمائی مال میں کہ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ درمیان میں یہ حال تھا کہ ہفتے میں ایک جوڑا بدلتے تھے اور وہ جب اتارتے تو اسے صدقہ فرما دیتے نیا جوڑا. اس میں ایک جوڑا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہفتے تک کپڑے نہیں بدلتے، کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی، ہفتے میں ایک جوڑا نیا پہنا اور صدقہ کر دیا. اور پھر ایک حال ایسا بھی آیا ہے حضرت پر کہ روزانہ صبح کو ایک جوڑا پہنتے، شام کو اسے صدقہ فرما دیتے، اور شام کو پہنتے تو صبح اس کو صدقہ فرما دیتے. ضرورت پڑی تو صرف تہبند پر گزارا فرمایا، پھر اللہ نے عنایت فرمایا تو شکر گزاری کے وہ جذبات آئے کہ پہنا بھی اور پہنایا بھی. کہ آٹھ دن کا پہناوا کوئی پرانا تو نہیں کہلاتا. اب ہمارے یہاں دو دو سال ہمیں اپنے گھر میں جا کے اپنی بیویوں کی کبٹ میں جھانکنا چاہیے، ان کی الماری کھولو تو پتہ چلے گا کہ یہ شادی میں امی نے دی تھی یہ رقم نانی نے دی تھی اور یہ ہماری ہمت دعوت میں بلند ممانی نے دی تھی. یہ ساری ساڑیاں اور سارے لباس آپ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 25-30 سال پرانے کپڑے ایسے کیسے رکھے ہوئے ہیں, پہنے ہیں لیکن صدقہ دینے کا فیصلہ نہیں ہوا. بڑا عجیب عالم ہوتا ہے ہماری عورتوں کے اگر ہم لباس دیکھیں, مردوں میں ایسا کم ہوتا ہے. مرد اگر سے کہ صدقہ نہ کرے لیکن تھک جاتے ہیں محنت اور مزدوری کی وجہ سے تو وہ دوسرے سلا لیتا ہے. عموماً مردوں کا حال یہ, لیکن حضرت پیر نبی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بڑا عجیب تھا. اس زمانے کی ہم بات فرما رہے ہیں, بات عرض کر رہے ہیں. حضرت پیر نبی رحمۃ اللہ علیہ دو طرح کی محنت فرماتے تھے, ایک طبقہ رؤساء میں, دوسرے طبقہ غرباء میں. حضرت کے احوال میں لکھا ہے کہ طبقہ غرباء میں آپ کی جو محنت تھی وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی کسی کی جوئیں نکالنا پڑتا تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی جوئیں نکال دیتے تھے. مجھے بتاؤ تاریخ کے اوراق میں کوئی شخصیت ایسی گزری ہے جو سید الاغواص کو پورے اغواص جس کو کہتے ہیں مرتبہ ہے ولایت کا, اس کا جو سردار ہے اس کو سید الاغواص کہا جاتا ہے. پورے غوث ولایت کے مرتبے کے جتنے لوگ ہیں ان سب کا بان, ان سب کا سردار, ان سب کا امام کہلاتا ہے, مقتدا کہلاتا ہے. جو وقت سید الاغواص ہو وہ بیٹھ کر غریبوں کے سروں سے جوئیں نکال دے. ایسی عاجزی جس کس میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں, ایسی انکساری ہم کس میں دیکھتے ہیں, ناممکن ہے. ارے کوئی غریب پھٹے پرانے کپڑے والا اگر ہمارے بازو سے گزر جائے تو ہم کراہت اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں, ہم اپنا منہ بنانے لگ جاتے ہیں. لیکن حضرت پیر نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, معنویت کے لیے, انسیت کے لیے, اس کو اپنے سے خرید کرنے اور اس کے بعد اپنے رب سے خرید کرنے کے لیے ان کی دعوت تھی, اور اس دعوت کا ایک مشن تھا, اور اس مشن کی تکمیل کے لیے طبقۂ غربا میں یوں محنت فرمائی کہ کسی کے کپڑے دھوئے ہیں, کسی کے سر سے جوئیں نکالی ہیں, کسی کے پیر دابے ہیں, کسی کے لیے دعا فرمائی ہے, کسی کے لیے دبا فرمائی, کسی کے کھانے کا انتظام فرمایا, کسی کی سواری کا انتظام فرمایا, کسی کے پہننے کا انتظام فرمایا, یوں ان کو اپنے سے خرید فرمایا. پھر ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی کہ مولا جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ ان سب کو جنت میں داخل نہ فرما دیں. اس کا غلط مطلب لے لیتے, غلط مطلب لینا نہیں ہے, غلط مطلب یہ لیتے خاطری سلسلے میں بیٹھ ہو جاؤ پیر نبی خود ہی جنت میں لے کے چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جب آپ نے اتنی محنت ان کے ساتھ فرمائی ہے تو حضرت پیر نبی نے عالم ناز میں یا عالم نیاز میں پروردگار عالم سے دعا فرمائی ہے کہ مولا جو میری اتباع کرے, جو میرا فالوور بن جائے, جو میری اقتدا کو تسلیم کرے, جو میرا مقتدی بن جائے, جو میرے طریقوں پر چلے, کیونکہ میرا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اخلاق میں, کردار میں, ایمان میں, احکام میں, اعمال میں. اے اللہ جو میری اتباع کرے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے. اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا, حق تعالی جل شانہ کے ساتھ دعا فرمائی, تو اس کا غلط فہمی ہمارے سلسلے میں نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے انشراح صدر فرمایا ہوا ہے, علماء کے, اولیاء کے اقوال کو سمجھتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوتے ہیں نہ کرتے ہیں, نہ اس سے اختلاف میں پڑھنا ہے. ارے صاحب پیرانے پھر ایسا کیسا بول دیے ہوئے, ایک عالم ناز ہے, حق تعالی سے تعلق کی بنیاد پر انہوں نے دعا فرمائی ہے, یعنی فرمایا کہ جب وہ تو پتہ جاؤں گا ہی نہیں. اس کا مطلب اس بات کا, اس کلمے کا, اس جملے کا یہ ہے کہ پروردگار جو سلسلہ قادریہ میں بعث ہو اور سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کو اپنائے اور جو میرے طریقے کو, میرے اصول کو اپنا لے, اے اللہ آپ اس کو جنت میں داخل فرمائیے, تو یہ اس کا مفہوم اور اس کا خلاصہ ہے. جس وقت طبقۂ غربا میں آپ کی محنت فرما رہے ہیں اس وقت طبقۂ علیا میں یا طبقۂ رؤساء میں, علیا تو نہیں کہنا چاہیے, علیا تو ان کو کہتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوں, طبقۂ رؤساء میں, مالداروں کے طبقے میں آپ کی جو محنت تھی وہ محنت یہ تھی کہ مالداروں کو بتاتے کہ دیکھو یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ ہاتھ کا محل ہے, یہ لونڈی ہے, تم نہیں دیکھتے. آپ نے اپنے زمانے میں 5 بادشاہوں کے تخت الٹتے دیکھے ہیں اسی بغداد شہر میں, آپ اس کی مثال دے کے سمجھا دے, یہ لونڈی ایسی ہے کہ آج تمہارے پیروں کے تلے ہے, یعنی تخت کو بتاتے, تخت شاہی کو, بادشاہ کے تخت کو, اور اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے کہ دیکھو یہ لونڈی ایسی ہے, آج تمہارے قدموں تلے ہے, کل کسی اور کے قدموں تلے ہوگی, یہ یہ کب گزشتہ کسی اور کے قدموں تلے تھی، تم اس کے لیے کیوں جھگڑتے ہو؟ تم اس کے لیے کیوں مسلمانوں کو نیست و نابود کرتے ہو؟ تم اس کے لیے کیوں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہو؟ تم اس کے لیے کیوں مسلمانوں کو معذور و مجبور کرتے ہو؟ تم اس کے لیے کیوں عورتوں کو بیوہ کرتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسلام و تسلیم کرتے ہوئے امراء کو بھی، غربا کو بھی فرمایا کہ دیکھو، ہر غریب یہ چاہ رہا ہے کہ وہ امیر سے رابطہ ہو جائے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، حضرت پیرانی پیر نے صرف مثال دی کہ ایک آدمی ہے جو بندھا پڑا ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کے پیر بندھے ہوئے ہیں، جو زمین پر پڑا ہوا ہے اور دریا کے کنارے ہے، بہت ممکن ہے کہ کوئی تند و تیز لہر آئے اور دریا کا پانی اسے بہا کے لے جائے، بہت ممکن ہے درخت کی ٹہنیاں ٹوٹیں اور اس پہ گریں، اس کی سانس رک جائے، بہت ممکن ہے دریا کے کنارے ریت کے دربان ہوتے ہیں، تیز دھوپ نکل آئے اور وہ ریت کے دربان ہواؤں کی وجہ سے اڑنے لگ جائیں اور وہ زندہ درگور ہو جائے، کیونکہ ریت جب اڑتی ہے تو انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے ریگستان کے علاقے میں سعودی عرب میں دیکھا ہے۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں اور شدت کی دھوپ ہوتی ہے تو ریت بھی ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے۔ اس وقت مجھے یاد آیا، ہمارے اساتذہ جب ہمیں پڑھا رہے تھے، اس وقت قیامت کے جو مناظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس میں ایک روایت بیان فرمائی کہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آیا تھا، ہم سوچ میں تھے کہ اساتذہ نے شاید کیوں نہیں کہہ دیا ہو، لیکن نہیں، جب ہم بڑے ہوئے، اللہ نے شعور عطا فرمایا، ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہوا، جب وہاں زمین کو اڑتا دیکھا تو پتھروں کا اڑنا کچھ بھی ہمارے لیے کاٹ پھیر نہیں رہا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں، یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں گے۔ پھر میرے دوستوں، حضرت سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی ریت کے ریت پر، دریا کے کنارے، ساحل سمندر پر بندھا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو آزاد ہے، اس کے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے، چاہے طبقہ غربا کا ہو، ہمارا جو تعلق ہے وہ طبقہ عمرا کا ہو، ان دونوں کا معاملہ آج کل بڑا عجیب چل رہا ہے۔ حضرت اس زمانے کی مثال کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ زمانے میں لوگ اس بندھے ہوئے سمندر کے کنارے پڑے شخص کو اپنا مخل، اپنا گویا مستعان سمجھنے لگ گئے ہیں، اور ہر کوئی اس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، یعنی مخلوق کی حیثیت کو بتلایا ہے کہ دیکھو، مخلوق بندھی ہوئی ہے، کوئی خادم نہیں ہے، کوئی مختار نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عطا و منع اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ قدرتوں والا ہے، وہ آزاد ہے، وہ قید نہیں، وہ قوت والا ہے، کمزور نہیں، اس کے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے، تو وہ لاچار اور مجبور نہیں، وہ ہر طرح سے تمہاری مدد کر سکتا ہے، لیکن ہمارا اور تمہارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم بندھے ہوئے شخص سے مدد طلب کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آزاد سے مدد طلب کرتے۔ اس مثال کے ذریعے سے تفہیم کرواتے ہوئے فرمایا کہ اپنا تعلق اس سے جوڑو، اپنا تعلق اس سے جوڑو جو آزاد ہے، جو بدا ہوا نہیں ہے، جو مختار ہے، جو مجبور نہیں ہے، اپنا تعلق اس سے جوڑو جو قادر ہے، جو بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اس بندے ہوئے شخص کی جگہ اپنی ذات کو رکھو، اور پھر پروردگار عالم کو اس آزاد شخص کی حیثیت دیتے ہوئے یوں سمجھو، ورنہ کفر ہوگا، اللہ عز و جل کی ذات عالی کو شخصیت کی جگہ پہ نہیں لایا جا سکتا۔ ایک بات ہماری بات کے سمجھانے کے لیے ہے، اس مفہوم کے بعد یہ بات بالکل الگ ہو کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ آزاد ہیں، اللہ مختار ہیں، اللہ قادر ہیں، اللہ قوتوں والے ہیں، اللہ قدرتوں والے ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ جس کو چاہے دے دینے کے قادر ہیں، معافی ہیں، اللہ جسے چاہے روک دیں وہ مانع ہیں، اللہ جسے چاہے نفع دیں وہ نافع ہیں، اللہ جسے چاہے نقصان دیں وہ ضار ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے ان کمالات کو ذہن میں رکھو، اور اس کے بعد مخلوق سے فرمایا کہ اے اللہ کی مخلوق، اپنا ربط، اپنا تعلق اس اللہ کے ساتھ وابستہ کر لو، اپنا تعلق اس اللہ سے جوڑ لو، اور اس اللہ سے تعلق جوڑنے کا جو طریقہ ہمارے سلسلے میں ہمارے اکابر صوفیہ حضرت شاہ سید صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسن قادری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین صاحب نادم ونپرتی، نادم عدالت ونپرتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سکھلایا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھو، اللہ نے بہت سے ذرائع بتائے ہیں اپنا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ میری اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ کا ذہن اس طرف ذہن اس طرف منعقد ہو گیا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اللہ ہم بنے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنائیں گے, اپنا ربط قائم نہیں کریں گے, ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق کیسے جوڑیں, اس رابطے کی بنیاد کیا ہے, کیسے ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو سکتا ہے. اس کے بہت سی شیخیں قرآن حدیث میں موجود ہیں, اس میں سے پوری نہیں کہہ رہا, اس میں سے چند ایک آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھو پوری کائنات میں جتنی اشیاء ہیں سب مخلوق ہیں, سب مخلوق ہیں, سب مخلوق ہیں, بجز قرآن شریف کے, کہ قرآن شریف وہ چیز ہے جسے ہم وقت الرحمان کہتے ہیں, جسے مخلوق سے تعبیر نہیں کرتے, حق تعالیٰ جل شانہ کے کلام سے تعبیر کرتے ہیں. اس کلام سے اپنا تعلق جوڑ لو, صفت سے تعلق ہوگا تو موضوع سے تعلق خود بخود ہو جائے گا. صفت سے تعلق قائم کرو, یعنی اپنا تعلق قرآن سے کر لو, اللہ سے تعلق خود بخود قائم ہو جائے گا. صفت اور موضوع میں انتقال محال ہے, دوری محال ہے. حق تعالیٰ جہاں کلام ہے وہاں کلیم موجود ہوتا ہے. جب آپ قرآن سے تعلق جوڑ لیں گے, یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے مولا کا پیغام ہے میرے نام ہے, پھر آپ اس کے معنی کو سمجھنے لگیں گے, اس کی افہام و تفہیم کو علماء کے مستند علماء کے حوالوں سے سمجھنے لگیں گے, تو بہت ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کے منشے کو سمجھ لیں اور منشاء خداوندی کو پورا کرنے میں لگ جائیں. اس میں جو درس و عبر ہے, نصیحت کی باتیں اور موعظت کی باتیں ہیں, اسے سنیں گے, اسے پڑھیں گے, اسے سمجھیں گے تو عمل کرنے کی قوت بیدار ہوگی. حق تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں بہت سی چیزیں ہیں اس میں ایک بات قرآن مجید سے تعلق کا قائم کرنا, اس لیے خطبہ مسنونہ میں ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے, فقرأوا ما تیسر من القرآن, اٹھے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے جو یاد ہو وہ پڑھ لو. ضروری نہیں ہے قرآن شریف لیا تو سورہ یاسین ہی کی تلاوت کی جائے, دوسرا سورہ کے حرام ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوست اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے تلاوت کرنے والے ہزاروں میں دو تین مل جاتے ہیں, ہزاروں میں دو تین ملتے ہیں, بہت کم, بہت کم ہے. جس کو دیکھو نماز کے بعد اگر تلاوت کر رہا ہو اس سے پوچھو کہ حضرت آپ تلاوت کیوں کر رہے, تو کہے گا حامد صاحب بولے یہ سورہ پڑھنا اتباہ پڑھنا پڑے گا. وہ بھی پڑھ رہا ہے کس کے لیے, روزی کا بندوبست ہونے قرآن مجید پڑھ رہا ہے, کاروبار بننے قرآن مجید پڑھ رہا ہے. ارے کبھی قرآن مجید کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بھی پڑھا ہے, اپنی نیت کو خالص کر کے صرف سورہ اخلاق کو پڑھ لیتا کہ اللہ میں نے یہ سورت صرف تیری توحید کو اپنانے کے لیے, تیری وحدانیت کو اپنے سینے میں سمیٹنے کے لیے اس سورت کو پڑھا ہے, تو اپنے توحید کا کمال مجھے عطا فرما دے. اس نیت سے کبھی سورہ اخلاق پڑھا ہے کسی, پڑھیں گے یہ سارے ثواب کے لیے بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں, میں منع نہیں کر رہا, آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. بھائی آپ اپنے سورہ واقعہ کی تلاوت تقدیم کے بعد کر رہے ہیں, اپنے کاروبار میں برکت, بالکل پڑھیے, پڑھنا منع نہیں ہے, لیکن کبھی ایسا بھی تو پڑھیے کہ اللہ میں تجھ سے تعلق کو قائم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس بنیاد پر کون تلاوت کر رہا ہے, ضرورتوں کے لیے آپ پوچھیں سورہ یاسین کیوں پڑھ رہا ہے, کہتا سنا تھا مولانا بولے تھے سورہ یاسین پڑھ لیا تو دن بھر کے کام آسان ہو جاتے کرتے ہوئے, ہوتا ہے نہیں ہوتا. میرے دوست کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کا فرمان مبارک تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہر انسان کا دل ہے ویسے ہی قرآن مجید کا دل ہے, جیسے انسان کے دل کا مقام ہے ویسے ہی قرآن مجید کے دل کا مقام ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں انسانی جسم کے مرکزی حصے کو قرآن دل کہا جاتا ہے, اسی طرح قرآن کے مرکزی حصے کو یاسین شریف کہا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں, میری آرزو اور میری تمنا یہ ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے سینے میں یہ سورہ ہونا چاہیے. کس نیت سے, یہ اللہ کا کلام اس کی عظمت کے ساتھ, اور اگر اس نیت کے ساتھ ہم قرآن مجید سے تعلق کو قائم کریں گے. میں نے کسی چیز کی نفی نہیں فرمائی, اعتراض کی گنجائش باقی نہیں ہے. یعنی یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مصابل قرآن شریف روزی میں برکت کے اثر نہیں پڑھنا تو پھر کیا ہوگا, پھر پڑھیں گے کہ ہندوؤں کی کوئی کتاب پڑھیں گے, غیر مسلم کی کوئی کتاب پڑھیں گے, بالکل نہیں, پڑھیں گے تو قرآن ہی, لیکن نیت درست کرو. نیت یہ ہو کہ اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں, باقی برکت روزی میں خود بخود ملے گی, اس کے لیے الگ نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ برکت ہے قرآن شریف کی, حق تعالیٰ جل شانہ کے جتنے وعدے ہیں, جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ پورے خود بخود ہو جائیں گے. ہمیں اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں, ہم پہلے اپنی نیت کو سنوار لیں. وہ نیت یہ ہو کہ مولا میں نے قرآن سے تعلق اس لیے قائم کیا کہ یہ تیرا کلام ہے اور تو کلیم ہے, میں تجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں اور میں نے قرآن مجید کو واسطہ اور ذریعہ بنایا. پھر حضرت پیر نبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھاتے ہوئے کہ لوگوں مخلوق سے کیوں رقص قائم کرتے ہو, مخلوق سے کیوں تعلق قائم کرتے ہو, جو نہ دینے پہ قادر ہو اور جو نہ کسی چیز پر قادر ہو. تم اپنے تعلق کو اپنے رب سے قائم کرو. ارے اس رب سے تعلق کو قائم کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ؟ ارے قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا, قرآن مجید کو جیسے تلفظ سے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ سکتا, قرآن مجید کی عبارت مجھے صحیح نہیں آتی, بچپن گزر گیا, جوانی گزر گئی, ہم نے پڑھنا نہیں سیکھا. وہ دو سورتیں, وہ چار سورتیں جو چار رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی ہماری ضرورت نہیں. اگر کسی قاری کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس کو قرآن مجید سنانے لگے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری قرآن مجید میں کتنی خامیاں اور غلطیاں ہیں. اس وقت معلوم ہوتا ہے نہ ہم نے تفصیل کی, نہ کبھی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی, بس ایک عمر گزر گئی اور اسی انداز میں ہم تلاوت کرتے چلے گئے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تعلیمی طریقت کو چاہیے کہ کم از کم آخر کے پانچ پارے مکمل حفظ ہوں. تعلیمی طریقت کو کہہ رہا ہوں خاص طور پر, بالکل ان لوگوں کو جو بالکل حافظ نہیں ہیں لیکن ان اور عمر گزر گئی, ان لوگوں سے میری درخواست ہے کیوں قرآن مجید میں تلاوت کی نماز میں تلاوت کی تین قسمیں, سوال مفصل اور طواف مفصل اور قصار مفصل, تین ہیں طریقے. ایک جیسے فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں سوال مفصل پڑھی جاتی ہے, عصر میں اوقات مفصل پڑھی جاتی ہے, مغرب اور عشاء میں قصار مفصل پڑھی جاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صورت کو تلاوت فرمایا ہے اس نماز کو اس صورت میں تلاوت کرنا. اب وہ کہاں سے کہاں تک ہے, ہمیں بول دیا تو آپ کا کام ہلکا ہو جاتا ہے, اس طرح آسانی سے چھوڑنا نہیں ہے. جا کے پوچھو, اس سے پوچھو جو آپ کا محبوب ہو, آپ کا پسندیدہ ہو, آپ جس سے تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں, آپ اس عالم سے پوچھو سوال مفصل کون کون سی صورت ہے, وہ آپ کو بتائے گا. پھر بقرہ سے سوال مفصل شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے, پھر وہ بتائے گا کہ اوقات مفصل کہاں شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے, پھر وہ بتائے گا کہ قصار مفصل کہاں شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. اب میں یہ بتاؤں, اب آپ کے دل میں یہ کام لگاتا ہوں کہ آپ اپنے پسندیدہ عالم کے پاس جائیں, اس سے پوچھیں کہ صورت کہاں سے کہاں تک سوال مفصل ہے, کہاں سے کہاں تک اوقات مفصل ہے اور کہاں سے کہاں تک قصار مفصل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا کام کو قائم کرنے کا طریقہ حضرت پیر نبی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. ارے تو بالکل قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو نادان, تو کیا اللہ اللہ بھی کرنا نہیں جانتا؟ اگر بالکل نہیں جانتا تو کیا اللہ اللہ بولنا بھی نہیں جانتا؟ اللہ کا ذکر کرو, سبحان اللہ کہو, الحمد للہ کہو, اللہ عز و جل کی تسبیح کرو. حق تعالی جل شانہ نے فرمایا اذکر اللہ, امر کا زیادہ استعمال کرنا, اللہ کا ذکر کرو. کتنے کرے؟ ذکر کثیرا, بہت زیادہ کرو. ذکر کرو کثرت سے کرو. کتنا زیادہ کریں؟ اس ذکر کے کثرت کی کوئی انتہا اللہ نے نہیں بتائی. ارے صاحب نماز سوال مفصل ہے اتنی پڑھنا, اوساط مفصل ہے اتنی پڑھنا, سارا مفصل ہے اتنی پڑھنا. یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام سے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو ہلکی پڑھنا. جب ہمارے زمانے میں بھی کسی امام صاحب نے سن لیا کہ نماز ہلکی پڑھنا ہے تو نماز میں ہلنے لگے ہوئے تھے. ان سے بتایا گیا کہ حضرت نماز میں آپ کیوں ہل رہے تھے؟ اس لیے کہ آپ جب عمل قلیل ختم ہو کر عمل کثیر ہو جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. آپ عمل کثیر کر چکے, نماز میں کثرت سے ہلتے رہے تو آپ کی نماز کہاں باقی ہے؟ عمل خلیل کے ذریعے سے کوئی آدمی حرکت کر سکتا ہے, اس کی گنجائش ہے, لیکن آپ بس پوری نماز کرتے رہے تو انہوں نے کہا تم لوگ بے وقوف ہو, تمہیں پتہ نہیں نماز ہلتے ہوئے پڑھنا ہے. کہاں ہے وہ؟ تو حدیث شریف میں ہے. کہاں ہے حدیث شریف میں؟ وہ کھول کے بتانے لگی. اب وہ یہ روایت تھی کہ نماز ہلکی پڑھو, اس کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا کہ نماز میں آدمی ہلتا رہے, بلکہ نماز میں وقار سے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بغیر کسی حرکت کے کھڑا رہے آدمی, اور اس میں بہت احتیاط کریں, کیونکہ ہم اس بارگاہ میں کھڑے ہیں جو بارگاہ پوری کائنات کے بنانے والے کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو حرکت نہیں ہونا چاہیے, بہت سکون ہو, اطمینان ہو, بے چینی نہ ہو, اضطراب نہ ہو, بے قراری نہ ہو, اس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے. پھر یہ جو ہلکی پڑھنے کا ہے, ہلکی ہے, ہلکے نہیں ہے. ہلکی کا مطلب چھوٹی پڑھو, کیونکہ آدمی دن بھر کا تھکا ہوتا ہے, رات کو جب آتا ہے تو جسم پر تھکان محسوس ہوتی ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا مسئلہ ہے, بچوں سے کچھ باتیں کرنے کا مسئلہ ہے, کچھ کھانے کا وقت ہے, ان چیزوں میں اگر لگے گا نماز چھوٹ جائے گی. آدمی نے سوچا کہ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, وہ نماز تو آیا اور یہاں آیا لیکن وہ بھوک کی وجہ سے بے چین ہے, وہ بیوی کی وجہ سے بے چین ہے, وہ بچوں کی وجہ سے بے چین ہے, وہ آدمی نیند کی وجہ سے بے چین ہے, وہ تھکان کی وجہ سے بے قرار ہے, اور ایسی صورت میں اسے رب کی نماز کے لیے کھڑا فرما دیا جائے, اس کو پسند نہیں فرمایا جانا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنا پر جب شکایت کی مقتدیوں نے کہ ہمارے امام نماز بڑی طویل کر دیتے ہیں اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کو بڑی ہلکی کر دو, اس کا یہ مطلب تھا. تو ہمارے لیے جو نمازیں ہیں اس کے لیے وقت بتا دیے گئے کہ اس میں نماز پڑھنی ہے اور اتنی نماز پڑھنی ہے, بجٹ اتنی پڑھو, کیونکہ آدمی جبھی جبھی نیند سے جاگا ہوتا ہے, طبیعت میں انشراح ہوتا ہے, طبیعت میں نشاط اور بشاشت ہوتی ہے. اللہ کے حضور میں زیادہ دیر تک کھڑے رہو, دیوالے مفصل کرو, پھر جب وقفے کے لیے اترتے ہو اتنا زیادہ تھکے نہیں رہتے, پھر بھی دیوالے مفصل پڑھو, پھر جب تھک جاتے ہو پھر اوسط مفصل سے کام چلا لو, جب دن کا سورج ڈوب جائے تو بہت تھک جاتے ہو تو قصارِ مفصل سے کام چلا لو. اتنی رعایت پروردگار عالم نے فرمائی تو مولا پھر تو نے ذکر میں کیوں رعایت نہیں فرمائی, ادب کیوں نہیں بتا دیا, اتنا کر لیتے تو اچھا تھا, اتنا کر لیتے تو اچھا تھا, ہم بہت آسانی سے کر لیتے. اللہ نے کوئی ادب نہیں بتایا, فرمایا ادب کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وقت کی قید ہو. یہاں تو تمہارے لیے نہ وقت کی قید ہے, نہ زمانے کی قید ہے, نہ مکان کی قید ہے, نہ کوئی خاص حالت اور کیفیت کی قید ہے. کھڑے ہو تب بھی ذکر ہے, لیتے ہو تب بھی ذکر ہے, بیٹھے ہو تب بھی ذکر ہے, دائیں کروٹ پہ ہو تب بھی ذکر ہے, بائیں کروٹ پہ ہو تب بھی ذکر ہے. یہ ذکر کیوں ہے؟ ارے جس کو تم پکار رہے ہو, اس استحضار سے پکارو کہ وہ اللہ جسے تم پکار رہے ہو تمہارے قریب ہے, وہ تمہارے اقرب ہے, وہ تمہیں گھیرا ہوا ہے, وہ اپنے قدرتوں کے ساتھ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. جب تم اسے پکار رہے ہو تو اس سے تعلق نہیں ہوگا تو کن سے تعلق ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح. ایک بچہ باہر سے ماں کو پکارے, ماں آواز نہیں دے گی, ماں اس کے ساتھ اپنے بے تعلق نہیں ظاہر کرے گی. ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا, جب بے قرار ہو کے بچہ پکارتا ہے, ماں بے قرار ہو کے گھر کا آنگن چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کو اپنے دامن سے لپیٹ لیتی ہے, تو جب ماں اتنی محبت کرتی ہے تو سرماؤں سے زیادہ محبت کرنا کرنے والا پروردگار کیسے کسی بندے کو چھوڑ سکتا ہے؟ جب ہم اس کا نام لیں گے پھر وہ ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گا اور پھر وہ ہمیں اپنی لطف ہدایت پر چلائے گا. اس کے لیے حضرت بنا نذیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلوق سے تعلق قائم کرنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو بنے ہوئے ہیں, یہ غیر مختار ہیں, یہ غیر خادر ہیں. تم خادر سے اپنا تعلق جوڑو, تم مختار سے اپنا تعلق جوڑو, وہ آزاد ہے, وہ مختار, وہ خادر ہے. لہذا اس سے تعلق جوڑنے کا جو دوسرا طریقہ تھا, حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے. اچھا صاحب تیسرا تعلق جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے دو حصے ہیں, دو نصف ہیں, دو نصف. ایک نصف کا تعلق شکر سے ہے, دوسرے نصف کا تعلق صبر سے ہے. ایک نصف کا تعلق شکر سے ہے, دوسرے نصف کا تعلق صبر سے ہے. فرمایا کہ بندے کی دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں, یا تو امیر رہے گا یا غریب رہے گا, یا صحت مند رہے گا یا بیمار رہے گا, یا خوشحال رہے گا یا بدحال رہے گا. دو میں سے ایک ہی حالت ہے, تیسری کوئی حالت بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر خوشحال ہے تو شکر گزاری لازم ہے, بدحال ہے تو صبر لازم ہے, صحت ہے تو شکر لازم ہے, بیماری ہے تو صبر لازم ہے. پھر فرمایا کہ اگر ایسے ہی مال ہے تو شکر لازم ہے, مال نہیں ہے فقر ہے تو ایسی صورت صبر لازم ہے. دو ہی نصف ہیں, ان دو نصفوں میں سے دونوں نصفوں کو اپنا لو تو تم کامیاب اور بامراد ہو جاؤ گے, اور اس کے ذریعے سے ہم تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ حضرت اللہ سے تعلق صبر سے اس کا کیا جوڑ, صبر سے اس کا کیا تعلق؟ فرمایا کہ جب تم اللہ کا شکر کرتے ہو, لیکن شکر تم لعزیزنکم, جب تم شکر کرتے ہو اللہ زیادہ کرتا ہے, تمہیں پتا ہے کہ عزیزنکم میں مزید پوشیدہ ہے, عزیزنکم میں مزید پوشیدہ ہے, ہے یا نہیں ہے؟ حل من مزید, حل من مزید کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے. جب جہنم پکارے گی اور کچھ ہے؟ اللہ عز و جل اپنا قدم مبارک ڈال کر اسے تھما دیں گے, ہے نا. پھر جنتی پوچھیں, جنتیوں سے پروردگار عالم پوچھیں گے, ہل من مزید, ہے تمہاری کوئی خواہش, ہے تمہاری کوئی آرزو, ہے کوئی تمہاری تمنا. تو اس وقت تو لوگ کہیں گے کہ صاحب یہاں بیوی بھی مل گئی عورت جنت کے نام سے, یہاں غلام بھی مل گئے غلمان جنت کے نام سے, یہاں درخت بھی مل گئے اشارے جنت کے نام سے, یہاں پھل بھی مل گئے اسمار جنت کے نام سے, یہاں سائے بھی مل گئے غلال جنت کے نام سے, یہاں شہد کی نہر, یہاں دودھ کی نہر, یہاں شراب کی نہر پاکیزہ, اور یہاں پر ہر قسم کی سہولتیں. اب کون سی چیز چاہیے, سمجھ نہیں آ رہا, وہاں بھی جانا پڑے گا اہل حق کے پاس, اہل عرفان کے پاس, اہل علم کے پاس پوچھنا پڑے گا. اللہ میں پوچھنے کچھ اور ہونا ہے, اسے چھوٹ تو نہیں جا رہا کچھ ان سے پوچھے. تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے مزید کا, تم سوال کرو کہ اللہ آپ نے جس مزید کا وعدہ فرمایا ہے بس وہ دے دیجیے. اور اس کے بعد صراحت فرمائی ہے مفسرین نے, محدثین نے, بالخصوص اس کے حوالے سے ہم جس مضمون کو نقل فرما رہے ہیں اس مضمون کے اصل بیان کرنے والے جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں, وہ مزید پروردگار عالم کی رویت ہے, پروردگار عالم کا دیدار ہے جو ہم تعالی جل شانہ جنت میں فرمائیں. لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تمہارا ایک حصہ درست ہو گیا تو ہم تعالیٰ تمہیں زیادہ دیں گے. اس کے دو فائدے ہیں, ایک یہ کہ تمہارے مان کو دنیا میں کم نہیں ہونے دیں گے, اس کو یہاں زیادہ کریں گے, اور اس کا اجر و ثواب وہاں زیادہ کریں گے. وہاں زیادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے دیدار کو مشرف فرمائیں گے. نمبر دو, جب صبر کے بارے میں تم پوچھتے ہو, حضرت کے الفاظ ہیں, جب صبر کے بارے میں تم پوچھتے ہو تو کہاں صبر ایک انسانی تقاضا اور کہاں اللہ عز و جل کی ذات عالی. صبر کرنے سے اللہ سے کیسے تعلق قائم ہوتا ہے, فرمایا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا, قرآن مجید میں خود پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ دعویٰ اللہ کا ہے میرا نہیں ہے, ان اللہ مع الصابرین, جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. مسائل پر صبر کرنے سے اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. تیسرا طریقہ میں نے بتایا ہے, پہلا تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے حق تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنا, دوسرا ذکر اللہ کی کثرت سے حق تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنا, تیسرا شکر اور صبر دو نسبوں کے ذریعے سے حق تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنا, چوتھا اور آج کے لیے آخری اہل اللہ کی مصاحبت کے ذریعے سے اللہ سے تعلق کو جوڑنا. دیکھو فضل خداوندی جو متوجہ ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں کام آتی ہیں. اگر اللہ تلاوت کی توفیق نہ دے, اگر اللہ ذکر کی توفیق نہ دے, اگر اللہ عز و جل صبر کی توفیق نہ دے, اگر اللہ شکر کی توفیق نہ دے, پھر کیا ہوگا؟ پھر آتے ہی شوق پیدا کرنا پڑے گا, ذوق پیدا کرنا پڑے گا. شوق اور ذوق کے لیے شوق اور ذوق والے سے رب کا تعلق قائم کرنا پڑے گا. اس لیے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں جو پروردگار عالم قبول فرماتے ہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے طویل ذکر فرمایا ہے, اس کا مفسرین نے اس کی تفصیل بیان فرمائی, بخاری شریف میں واقع منقول ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, میں اجمال میں اس کو سناتا ہوں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا اللہ سے تعلق جوڑنے کا اور کیا طریقہ ہے, صحبت اہل اللہ سے تعلق مع اللہ کو جوڑ لوں. میرے پورے مضمون کو یاد رکھنے کے لیے چار جملے میں کہہ رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے. تلاوت کلام اللہ, کثرت ذکر اللہ, صبر و شکر, صحبت اہل اللہ کے ذریعے سے تعلق مع اللہ کو قائم کر لو. پانچ مطلب کیا ہے, اللہ سے تعلق قائم کر. اور یہ چوتھا جو ہے نا, یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے, جس کو نہیں ہے اس کو نظر نہیں آیا انہیں اندازہ ہے, جس کو دیکھنا ہے میرے پاس آ جائے, اس کی آنکھیں بھی لوٹ آئیں گی پھر نظر بھی آ جائے گی. حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ بے شک ہمیں آپ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ قادر ہیں, آپ مختار ہیں, آپ بہار ہیں, آپ جبار ہیں, مگر مولا آپ سے ڈروں کیسے, وہ ڈر مجھ میں آئے گا کیسے. آپ سے تعلق کرنے کا, قائم کرنے کا راستہ اور واسطہ اور ذریعہ کیا ہے. جب ہم پوچھتے ہیں اللہ قرآن میں اگلے ہی حصے میں جواب دیتے ہیں, بکور و معاف, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور فرمایا سچا کون ہے,
جو کلمہ کو ہے وہ سچا ہے, اور جو کلمے کو جس اعتبار سے جانتا ہے وہ اتنا سچا ہے. کلمے کے چار اعتبارات ہیں, کلمے کا اعتبار آثاری ہے, کلمے کا اعتبار افعالی ہے, کلمے کا اعتبار صفاتی ہے, کلمے کا اعتبار وجودی ہے. جو جس درجے کا کلمہ جانتا ہو وہ اسی درجے کا سچا انسان کہلاتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ کلمہ توحید کے آثار کو کون جانتا ہے, کلمہ توحید کے افعال کو کون جانتا ہے, کلمہ توحید کی صفات کے کمالات کو کون جانتا ہے, اور کلمہ توحید میں جس وحدت کو جس وجود کو اللہ عز و جل متعارف کرا رہے ہیں اس کو کون جانتا اور پہچانتا ہے. جو اس کو جانتا ہے وہ سب سے سچا ہے, جسے یہ نہیں آتا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیونکہ اس نے کلمے کو نہیں جانا, کلمے کو نہیں پہچانا. کلمہ اپنے اندروں میں تقاضے رکھتا ہے. پہلے مرحلے میں وہ یہ کہتا ہے تم نے کلمہ پڑھا, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, اللہ کے راستے میں قتال کرو اور اللہ کا ذکر کرو. اسی طرح عوامل کے ذریعے سے متوجہ کرتا ہے, نماز نوازی کے ذریعے سے متنبہ کرتا ہے. یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے. اب رہ گیا مسئلہ اس کلمے کو سمجھنے کا زاویہ ثانی کیا ہے. اب یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے شمس و قمر خاطر نہیں, یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ مخلوقات مختار نہیں, یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے, نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, مخلوقات میں اس کا کوئی اختیار نہیں. لہذا اس سے افعال سمجھ میں آتے ہیں. اب پھر اس کائنات کے ذرے ذرے پہ نظر لوڑاؤ تمہیں پتہ چلے گا کہ پوری کائنات صفات الہیہ کے مظہر ہے. اور جب تم انسان کو دیکھو گے جو اشرف الانسان ہے, پھر ان انسانوں میں پاکیزہ مقدس ہستیوں کو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی رکوت قدسیہ کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم اپنے وجود کے کمالات کو دربدر فرما رہا ہے ان حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی رکوت قدسیہ کے واسطے اور ذریعے سے. گویا یہ انبیاء آئینہ ہے جس میں حق تعالیٰ اپنے تجلیات کو ظاہر فرما رہے ہیں. ان انبیاء میں بھی اگر تم اختصاصیت دیکھنا چاہتے ہو, خصوصیت دیکھنا چاہتے ہو, تو معلوم اکبر کی طرف متوجہ ہو جاؤ, معلوم اعظم کی ذات متوجہ ہو جاؤ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حق تعالی جل شانہ کے وجود کا مظہر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہو گیا, العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. مظہر وجود ہونا الگ ہے, منفر وجود ہونا الگ ہے. اب تعالیٰ اپنا تعارف کرانا چاہتے تھے, اپنی پہچان کرانا چاہتے تھے, پوری کائنات کو ایک قادر اور مختار کے کمالات کو دکھانا چاہتے تھے, اپنی قدرت کے کمالات کو دکھانا چاہتے تھے. تو ایک ادنا پرسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ذات گرامی پر ڈالے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں تو پروردگار عالم کی قدرت کیسی ہوگی. جب آقا علیہ السلام کا حکم رہتا ہے تو اللہ کا حکم کیسا ہوگا, جب آقا علیہ السلام کے کمالات ایسے ہیں تو اللہ کے کمالات کیسے ہوں گے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے پوری کائنات, حضرات صوفیہ فرماتے ہیں پوری کائنات اللہ کی صفات کی مظہر ہے اور انسان اللہ کی ذات کا مظہر ہے, اور انسانوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مظہر ہے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا. اور اگر کلمے کے اس کمال کو کوئی سمجھے تو اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ جو کلمہ جانتا ہے. ابتدا میں کلمہ پڑھ لیا تو سچا ہو گیا, اب وہ آدھار میں عزت سے اللہ کی وحدت کو جانے گا, اس کائنات کی کثرت میں جہاں جہاں اللہ کی وحدت کو دیکھے گا سمجھو کہ اس کا کلمہ اتنا مضبوط ہوتا جائے گا, جہاں جہاں افعال میں اللہ کے افعال کو دیکھے گا اتنا اس کا کلمہ مضبوط ہوتا جائے گا. کائنات میں جتنی چیزیں نظر آئے اس میں اللہ کی صفات کو دیکھے گا. صفات کو دیکھنے کا ایک چھوٹا سا ہلکا نمونہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ تعجب میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ سارے صفات کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. کوئی پریشانی نہیں ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ حسن ہونے تک سمجھ بھی سکتے ہیں, سمجھا بھی سکتے ہیں. یاد رکھو کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی پوری کائنات صفات کا مظہر ہے, میں نے کہا ہے. اب اللہ کی صفت کو ان کائنات میں ہم کیسے دیکھیں؟ جب دیکھو کوئی مر گیا اللہ کی اس امید کی تجلی ہوگی, صفت کا ظہور ہوا کہ نہیں ہوا. جب کسی کو مارتا ہوا دیکھو اس میں قوی کی تجلی نظر آئے گی, کسی کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھو اس میں مدیر کی تجلی نظر آئے گی, کسی کو عزت پاتا دیکھو اس میں مجید کی تجلی نظر آئے گی, کسی کو لیتا ہوا دیکھو اس میں موتی کی تجلی نظر آئے گی, کسی کا چھنتا ہوا دیکھو اس میں مانع کی تجلی نظر آئے گی, کسی کو نفع نظر آتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ اس میں نافع کی تجلی ہے, کسی کا نقصان ہوتا ہوا نظر آئے سمجھو کہ اللہ کسی پر کی تجلی ہے. یوں ہم تعالیٰ پوری کائنات میں اپنے صفات سے دل بغیر ہے, دیکھنا ہو تو یوں دیکھ کے دیکھو. ایک طریقہ میں نے بتایا, یہ سبق کہاں ملے گا؟ اہل اللہ کی مصاحبت میں. اور صحبت سے فائدہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں ان کو ہم ملانے کے لیے کہتے ہیں تو پھر قرآن کھولنا بند کر دو. اللہ عز و جل پر تم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ آپ جھوٹے ہیں, العیاذ باللہ, ایسے اہل اللہ کی صحبت سے کچھ نہیں ہوتا, وہ ہمارا دعویٰ بن جاتا ہے. ایسا ہر کتنی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اہل اللہ کی صحبت سے یہ جو علم کی باریکیاں ہیں یہ کھلنا شروع ہوتی ہیں. ان کی مصاحبت میں جب بیٹھو گے شوق پیدا ہوگا کلمے کے آثار کو سمجھنے کا, شوق پیدا ہوگا ان کی افعال و صفات کو سمجھنے کا, ان کے تعلیمات وجود کو سمجھنے کا. جب بندہ بندے پر عمل بڑھتا جاتا ہے, اس کا علم کھلتا جاتا ہے. ایک مختصر سلف کہہ رہا ہوں, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آدمی کا جتنا عمل بنے گا, آدمی کا جتنا عمل بنے گا اتنا علم کا دروازہ کھلے گا. اب علم کھولنا ہے تو عمل بڑھاؤ, عمل بڑھے گا تو نفل بھی بڑھے گا, برف تھوڑی بڑھے گا. جب نفل بڑھے گا تو اسی نفل کے بڑھانے کی وجہ سے قرب نوافل کہتے ہیں, اور قرب نوافل کے ذریعے سے اللہ سے تعلق, یعنی قرب نوافل یعنی نوافل کی کثرت سے اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے. اور کیا چاہیے, جیسے جیسے علم کھلتا آدھار کا علم کھلے اس پر عمل کرو, نتیجہ یہ ہوتا فعال کا علم کھلے گا. افعال پر عمل, علم پر عمل کرو گے صفات کا علم کھلے گا, صفات کے علم پر عمل کرو گے وجود کا علم کھلے گا, وجود کے علم پر عمل کرو گے اللہ کا قربت, اللہ کی اقربیت, اللہ کی احاطت, اللہ کی معیت ہمیں سمجھ میں آنے لگے گی. اور یہ علوم سارے کے سارے پوشیدہ ہیں حضرات صوفیاء کرام کے سینوں میں. یہ بتاتے اس لیے نہیں ہے کہ سننے والے میں اس کی استعداد نہیں ہے, بتانا کمال نہیں ہے. میں نے بتایا جنہوں کو سمجھ میں آیا مجھے خود نہیں بتایا, اب جو سمجھا وہ ایک الگ بات, جو نہیں سمجھا اس کو میں بتا رہا ہوں کہ سنا آپ نے بھی سنایا میں نے بھی ہے, لیکن سمجھ ہو سکتا ہے جس میں اللہ سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھے, استعداد رکھے, ورنہ پھر وہ بہرے کا بہرا ہوتا ہے. کیا ابو جہل بہرا تھا؟ کیا عتبہ اور شیبہ بہرے تھے, کان سے سن نہیں سکتے تھے؟ نہیں, وہ کان سے سننے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن حق بات کو سننے کے رکھتے عاجز تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ گویا اندھے اور بہرے ہیں. یہ قرآن شریف میں یہ مضمون مضبوط. تو صحبت اہل اللہ کا تذکرہ کہاں کیا گیا؟ قرآن مجید میں. اور صحبت نہ صحبت میں نہ رہنے کا جو نقصان ہے اس کو بھی ثابت کیا قرآن مجید کے ذریعے سے. جب آدمی یہ سمجھے کہ صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے بتاؤ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ بخاری میں کیوں ہے, تفسیر تفاسیر میں کیوں ہے, حضرات مفسرین نے کیوں نقل فرمایا؟ مجھے بتاؤ مرارہ ابن رفیع کو ہلال ابن امیہ کا ذکر قرآن مجید میں کیوں آیا ہے؟ کیا تھا وجہ, وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ صحبت سے محروم رہے, جتنی دیر محروم رہے اتنی دیر کا جو نقصان تھا صرف پروردگار عالم نے اس دنیا میں انہیں بتایا کہ دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک غزوے کے چند دنوں کی دوری کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن تک اس کی نبوت تم پر مسلط رہی ہے, بلکہ 50 دن تک. کعب بن مالک کی جو برات ہوئی ہے 50 دن کے بعد. اب آپ اندازہ کرو کہ ان 50 دنوں میں جب آقا علیہ السلام نے ان کی طرف رخ نہ کیا ہو تو ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی. میں اگر موقع ہوتا تو عرض کرتا, وقت تمام ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج کے لیے جو مضمون میں نے سنایا ہے یہ تصور کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. پھر اختصار سے میں جملے عرض کرتا ہوں. اختصار سے تلاوت کلام اللہ, کثرت ذکر اللہ, صبر و شکر, صحبت اہل اللہ کے ذریعے سے تعلق مع اللہ کو مضبوط کرو. یہ کس نے کہا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ میرا نہیں ہے, مرتاب اچھی تقریر کرے ان کے سامنے, یہ میرا نہیں ہے, حضرت جیلانی پیر کا ہے. ان کا ہے وہ بھی اچھا ہے, میرا رہتا تو سب سے گھٹیا رہتا تھا. حضرت اعلیٰ جل شانہ نے ان علوم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت محمود کو ان دیر ذکر ہوگا. ایک ساتھی ہے جو ہمارے مجلسوں میں پابندی سے شریک رہتے ہیں, ان کی والدہ کا گزشتہ ہفتے انتقال ہوا, جن کا نام مشبوب بھی تھا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, کروٹ کروٹ انہیں راحت نصیب فرمائے, اور پسمان میدان کو سبز جمیل عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں, متوجہ ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
کو دل سے نکالنے, خالق و مالک ہونے کا, اللہ ہی کے خالق و مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استحضار کے ساتھ
لا الہ الا اللہ,
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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله حاضرنا, الله ناظرنا, الله شاهدنا, الله معنا, اللهم نبل قلوبنا بنور معرفتك, وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. اللہ ہی فاعل حقیقی ہیں, سب کچھ کرنے والے اللہ, یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا اس استحضار کے ساتھ.
اللہ Allah, 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 All
کرتے ہوئے اللہ کے نور میں ڈوب کر دو زرد کے ساتھ ایک لہر میں ایک شدت کے ساتھ ایک آواز میں
یا حیو یا قیوم
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ تفاہموں کو بدر فرما دیجیے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے اے کریم کرم کا معاملہ فرمائیے، اے رحیم رحم کا معاملہ فرمائیے، اے عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، درگزر کا معاملہ فرمائیے، اے غفار ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے، دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے، اے اللہ چھپ چھپ کے ہم نے گناہ کیے، اے اللہ علانیہ ہم نے گناہ کیے، اے اللہ اکیلے ہم نے گناہ کیے، اے اللہ مل کے ہم نے گناہ کیے، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، مولا آپ بھی تو بڑے غفار ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری نوجوان لڑکیوں کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ بڑے گڑوں سے بھی لفظوں سے سب کے نظر فرما دیجیے، اے اللہ علماء صلحاء سے ہوئی خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے کریم کرم فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہم بھکاری ہیں آپ کے رحم کے، مولا آج در در کے ہم بھکاری بن گئے، آپ کا در ہم نے چھوڑ دیا، مولا آج ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم آپ کے فقیر بننا چاہتے ہیں، مولا ہمیں اپنا بنا لیجیے، مولا ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے غنیوں کو سخی بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے سخیوں کو متقی بنا دیجیے، اے مولا ہم سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو معارف نصیب فرمائیے، عرفان اپنی پہچان عطا فرمائیے، مولا آپ سے تعلق قائم کرنے والا بنا دیجیے، مولا ہم نے سب سے تعلق جوڑ لیا بس ہمارا تجھ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، مولا ہم نے ساری مخلوق سے رب قائم کر لیا، مولا ہمارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق چھوٹا ہوا ہے، مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں اپنے سے جوڑ لے، مولا ہمیں اپنے حبیب سے جوڑ دے، اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمارے بھائیوں کو نمازی بنا دے، ہماری بہنوں کو نمازی بنا دے، ہماری عورتوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بچے بچیوں کو نمازی بنا دے، مولا ہم سب کو روزگار بنا دے، مولا ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دے، مولا ہم سب کو اپنے پاکیزہ گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرما، مولا کتنے عاشق تیرے گھر کے طواف کر کے لوٹ رہے ہیں، مولا ہم محروم رہ گئے، مولا کبھی ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق نصیب فرما دے، کبھی ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں بلا دے، مولا کبھی ہمیں بھی موقع نصیب فرما کہ ہم دو جہاں کے سردار کے روضے پر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے سلام گزرانے، مولا ہمیں بھی توفیق نصیب فرما، ہمیں بھی موقع نصیب فرما، ہمیں بھی اللہ قوت حوصلہ عطا فرما، مولا ہمارے مالوں میں برکت دے دے، اے اللہ ہم برکتوں کے محتاج ہیں، مولا پیسے تو ہیں برکت نہیں ہے، مولا تو برکت دے دے، اے اللہ تو برکتوں کا دینے والا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہماری بیویوں کو نہیں بنا سکتا، مولا ہمارے بگڑیاں بنا دے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے بہتوں کے ماں باپ بیمار ہیں، مولا انہیں شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کا سایہ دراز فرما، عافیت کے ساتھ راحت کے ساتھ مولا ان سب کو تندرست فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ہمیں شفا نصیب فرما، اے اللہ تو ہی شافی مطلق ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، مولا ہم بیمار ہیں تجھ سے شفا کی بھیک مانگتے ہیں، مولا ہمیں صحت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے جسموں کو صحت دے دے، مولا ہماری روحوں کو صحت دے دے، اے اللہ جیسے ہم جسمانی بیمار ہیں ویسے ہی ہم روحانی بیمار ہیں، مولا ہماری روح کی بیماریاں بھی دور فرما دے، کبر نکال دے، حسد نکال دے، بخل نکال دے، عداوت نکال دے، حرص نکال دے، طمع نکال دے، مولا ہم سب کو اپنا بنا لے، اے اللہ روحانی بیماریوں سے ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے،
دے، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دے، ہم سب کو نورانی بنا دے، اے اللہ ہمارے دائیں نور بنا دے، ہمارے بائیں نور بنا دے، ہمارے آگے پیچھے نور بنا دے، ہمارے اوپر نیچے نور بنا دے، مولا ہم سب کو نورانی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنی محبوبیت کے راستے پہ ڈال دے، اے اللہ علوم حق کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دے، اے اللہ جو علوم معارف ابھی کھلے نہیں ہیں مولا اپنے فضل سے کھول دے، مولا ان کے عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما دے، مولا ہم میں سے بہت سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے بہت سے مخلوط ہیں، اے اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاحوں کے اسباب بنا دے، جو بچے بے نکاح ہیں ان کے جوڑے ملا دے، جو بچیاں بے نکاح ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ پریشان ماں باپ کی پریشانی کو دور فرما، ان کے کاندھوں کا بوجھ ہلکا فرما دے، اے اللہ جو بچیوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں مولا ان کے نکاحوں کے اسباب فراہم فرما دے، اے اللہ اگر وہاں ذرائع نہیں ہیں مولا تو اپنے خزانے سے ان کی شادیوں کے انتظام فرما دے، اے اللہ کرم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ آفات ارضی سے ہماری حفاظت فرما، آفات سماوی سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، باغیوں کی بغاوت سے ہماری حفاظت فرما، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایسے ہی مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے گھر مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ اغیار کی بد نظریں اٹھی ہوئی ہیں مولا ان کی نظروں کو جھکا دے، اے اللہ انہیں ایمان کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جن کے مقدر میں ایمان نہیں لکھا ہے مولا اے کریم ان کے وجود سے اس قرۂ عرض کو پاک فرما دے، اے اللہ جو ہمارے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، اہل اسلام کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، مساجد کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، مدارس اور مکاتب کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، مولا ان کی تدبیروں کو ان پر الٹ دے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی حفظ و امان میں ہم سب کو لے لے، مولا دنیا میں حفاظت فرما، آخرت میں دامن ستاریت میں ہماری حفاظت فرما، اپنی دامن ستاریت میں ہم سب کو چھپا لے، مولا دنیا میں تو نے رسوائی سے ہمیں بچایا ہے باوجود ہمارے گناہوں کے، مولا کل قیامت کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جانے کوثر کا پینا نصیب فرما، اے اللہ شراب دخول کا پینا نصیب فرما، اے مولا خیر کی لین سے جو جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو مانگا ہے ہم مانگتے ہیں مولا ہم سب کو نصیب فرما، جن شرور سے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے مولا ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم فقیر و محتاج ہیں، اے اللہ ہم نے فقیرانہ حیثیت میں اپنی جھولیاں پھیلائی ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے غنی داتا اپنی شایا نشان ہمیں عطا فرما، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، جو کچھ دلوں میں چھپا ہے تو جانتا ہے مولا سب کچھ نصیب فرما دے، ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، وصلی وسلم مبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج تھوڑی سی طبیعت کی حالت کی وجہ سے مسافرے کے لیے معذرت خواہ ہوں.